پیش رو علماء مقررین اور شعراء نے اپنے اپنے انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے ان کے خیالات سے بہت کچھ حاصل کیا ہوگا، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ مزید چند لمحات آپ مجھے جاگ کر بیدار ہو کر عطا کریں گے. اگر آپ نے جاگ کر بات سنی تو سمجھ بھی آئے گی اور مجھے آپ سے گفتگو میں آسانی محسوس ہوگی. اگر آپ نے پوری بیداری کے ساتھ میری گزارشات پر توجہ نہ رکھی تو مجھے بولنے میں دقت ہوگی، آپ کو سمجھنے اور سننے میں دقت محسوس ہوگی. آپ حضرات کو کافی حد تک اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ سپاہ صحابہ ایک عرصہ سے آل پاکستان کو، پوری سنی قوم کو بیدار کرنے میں اپنی تمام تر قوت صرف کر رہی ہے. اصحاب رسول کی مدح کو عام کرنا، نسل نو کے ذہن میں اصحاب پیغمبر کی قدر و منزلت بٹھانا، دشمنان اصحاب رسول کی سرگرمیوں پر کڑی نگاہ رکھنا، اور امت مسلمہ کو دشمنان پیغمبر دشمنان اصحاب پیغمبر سے مطلع کرنا، یہ سپاہ صحابہ کا نصب العین ہے اور اس کے پروگرام میں شامل ہے. میں سپاہ صحابہ کا ایک کارکن اور بغیر کسی تصنع بناوٹ اور کسر نفسی کے عرض کر رہا ہوں کہ میں اس جماعت کا ایک کارکن ہوں. نوجوان نعرہ بازی میں اپنے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، لیکن میں پوری صفائی کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ اپنے نعروں میں جن القابات سے مجھے نوازتے ہیں میں ان القاب کا قطعاً مستحق نہیں. میں ایک ادنا سا چھوٹا سا سنی کارکن ہوں، اور یہ عزم رکھتا ہوں کہ سنی قوم غفلت سے نکلا بیداری حاصل کرے، اپنے حقوق پر نگاہ رکھے، اپنے دین عقیدے کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور آج تک جتنا نقصان پاکستان میں آل سنت کو ہو چکا ہے اس کی تلافی کے لیے مؤثر اور قابل ذکر اقدامات کریں. سامعین محترم، ایک عرصہ سے میں یہ بات کہتا رہا اور سپاہ صحابہ کے کارکن بھی یہ واضح کرتے رہے ہیں کہ ایران آل سنت پر بے پناہ ظلم اور تشدد کیا جا رہا ہے. ایران کا سنی حد سے زیادہ مظلوم، کچھ لوگ ہماری اس بات پر یقین رکھتے تھے اور کچھ شاید اسے محض شعلہ نوائی یا محض نعرہ بازی تصور کرتے تھے، لیکن پرسوں کے اخبارات نے ہمارے اس موقف کی کھل کر تائید کر دی ہے کہ ایران میں آل سنت کتنے مظلوم ہیں. جنگ میں پورا رنگین صفحہ ایرانی انقلاب اور خمینی کے حالات زندگی، ایرانی حکومت اور ایرانی کارندوں کے حالات شائع کیے. میری معلومات کے مطابق جنگ کے اس رنگین صفحہ پر جس میں ایران کے حالات تعریف کیے گئے ہیں، ایرانی حکومت نے 300,000 روپیہ صرف کیا، اور یہ میں وہ بات کہہ رہا ہوں جو میرے سامنے اخبار جنگ کے لاہور کے نمائندگان نے تسلیم کیا. اس میں ایک چیز یہ وضاحت کے ساتھ آ گئی ہے، میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اس میں یہ بات وضاحت کے ساتھ آئی ہے اور خود ایرانی حکومت نے یہ وضاحت کی کہ شاہ ایران کے دور میں ایرانی سنیوں پر بے پناہ ظلم ہوا ہے، اور پھر اس ظلم کی تفصیلات بتلائی گئی. مثلاً یہ کہا گیا ہے کہ آل سنت کو شاہ ایران کے دور میں دینی مدارس، مساجد، تعمیر کرنے کی اجازت نہیں تھی. یہ بات بھی تسلیم کی گئی ہے کہ شاہ ایران کے دور میں ایرانی سنی مسلمانوں کو اپنے عقیدے کی تبلیغ کی اجازت نہیں تھی. یہ بات بھی تسلیم کی گئی ہے کہ شاہ ایران کے دور میں ایرانی سنی مسلمانوں کو ایرانی پارلیمنٹ میں یعنی اسمبلی میں کوئی عہدہ نہیں دیا جاتا تھا. اور یہ بات بھی تسلیم کی گئی ہے کہ ایرانی سنی نوجوانوں کو سنی مسلمان بچوں کو ایران کی یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں داخلہ نہیں ملتا تھا. یہاں تک بھی تسلیم کیا گیا ہے کہ جن جن علاقوں میں ایران میں سنی آباد تھے تو شاہ ایران کے دور حکومت میں ان علاقوں میں نہ بجلی پہنچائی جاتی تھی, نہ سڑکیں پہنچائی جاتی تھیں, نہ کالج, نہ ڈسپنسریاں, نہ سکول, نہ سڑکیں. یہ تمام چیزیں موجودہ ایرانی حکومت نے تسلیم کر کے ان کو شاہ ایران کے متھے مار دیے, اس کے ذمہ لگا دیے کہ اس کے دور میں یہ ظلم تھا. میں آج پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو ظلم شاہ ایران کے دور میں ایرانی سنی مسلمانوں پر تھا وہ یہ ظلم آج خامنائی کے دور میں اور یہی ظلم خمینی کے دور میں رہا ہے. ایران کا سنی مسلمان جس طرح شاہ ایران کے دور میں مظلوم تھا, جو خود اس وقت ایرانی حکومت نے تسلیم کیا ہے, اسی طرح وہاں کا سنی مسلمان آج بھی مظلوم ہے. کوئی ان میں تبدیلی نہیں آئی قطعا. اگرچہ ایرانی حکومت نے جھوٹ ضرور بولا ہے کہ ہم بڑی تبدیلی لائے ہیں, ہم نے سنیوں کو بڑی سہولتیں دی ہیں, یہ کیا وہ کیا, یہ جھوٹ انہوں نے ضرور بولا ہے. لیکن ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتے ہیں کہ آج بھی ایرانی سنی مسلمانوں کو تہران جیسے ایران کے بڑے شہر میں مسجد تعمیر کرنے کی قانوناً اجازت نہیں ہے. آج بھی نہیں, نہ شاہ ایران کے دور میں تھی اور نہ آج انہیں مسجد تعمیر کرنے کی اجازت ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں یہاں اسٹیج سے, ایک بات یہ کی گئی ہے کہ ہم پاکستانی شیعوں کو ایران بھگائیں گے. آپ نے بھی یہ بات سنی اور میں نے بھی سنی, لیکن میں پوری صفائی کے ساتھ اس بات سے اختلاف کرتا ہوں اور اس اختلاف کو اپنی منصبی ذمہ داری سے تصور کرتا ہوں. ایران آل سنت کا ملک ہے.
اللہ اللہ.
ایران کے فاتح آل سنت کے رہنما سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ.
سبحان اللہ.
ایران شیعہ کی ملکیت نہیں, نہ ایران کو کسی شیعہ رہنما نے فتح کیا اور نہ ہی ایران کی فتح میں کسی شیعہ قائد کا عمل اور دخل ہے. ہمارا موقف اس پر یہ ہے کہ ہم ایران کو بھی شیعہ سے خالی کرنا چاہتے ہیں. آپ کو ایک تعجب ہوگا کہ ہم پاکستان کو شیعہ سے خالی نہیں کر سکے تو ایران کو کیسے خالی کر لیں گے جہاں ان کی حکومت ہے یا جہاں ان کی اکثریت ہے، جبکہ اسی ایران میں تاریخ بتلاتی ہے کہ آل سنت کی اکثریت تھی جسے صفوی دور حکومت میں اقلیت میں بدل دیا گیا اور صفوی دور حکومت میں آل سنت کو مولی گاجر کی طرح کاٹا گیا ان کے خون سے دریا رنگین ہو گئے۔ یہ تمام چیزیں تاریخ کے صفحات پر موجود ہیں، آپ جب بھی تاریخ پڑھیں گے آپ کو تاریخ بتلائے گی کہ ایران سنی مسلمانوں کی اکثریت کا ملک تھا اور صفوی دور حکومت میں جو خالصتاً شیعہ مذہبی حکومت تھی اس نے ایرانی سنی مسلمانوں کو قتل عام کیا اور انہیں اقلیت میں صرف بدلنے کی کوشش نہیں کی بلکہ ایران کو سنیوں سے خالی کرنے کی تمام تر کوششیں بروئے کار لائیں اور سنی مسلمان جان بچا کر ایران سے بھاگ نکلے۔ اور آج بھی جب آپ جائزہ لیں گے تو بڑی بھاری تعداد آل سنت کی ایرانی سرحدات پر موجود ہے، یہ اس بات کا نقشہ پیش کرتی ہے کہ اندرون ملک سے انہیں نکال دیا گیا تھا اور وہ جان بچا کر سرحدات پر آئے۔ رفتہ رفتہ جیسے ایران میں توسیع ہوئی تو وہ سرحدی علاقے بھی ایران کی حدود میں داخل ہو گئے اور آج انہی مقامات پر سنی مسلمان آباد ہیں، ورنہ صفوی حکومت نے آل سنت کو قطعاً ختم کرنے کے تمام اسباب مہیا کیے تھے۔ یعنی ایک ظلم کی کہانی، ایک داستان ہے ظلم کی، اور آج پھر اسی طرح کا ظلم وہاں جاری ہے۔ آل سنت کو مجبور کیا جاتا ہے ایران میں کہ وہ شیعہ اماموں کے پیچھے نماز پڑھے، آل سنت کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ شیعہ اماموں کے پیچھے جمعہ پڑھیں، عیدین پڑھیں۔ انہیں تہران میں جو ایران کا دار الخلافہ ہے مسجد تعمیر کرنے کی اجازت نہیں ہے، جبکہ اس کے برعکس جہاں شیعہ نت نیا مطالبہ پیش کرتے، جبکہ یہاں شیعہ کی تعداد 2% ہے اور ایران میں آل سنت کی تعداد سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 33% ہے اور ہماری اطلاع کے مطابق 40% ہے۔ پاکستان میں شیعہ 2% اور نت نیا مطالبہ، اور ایران میں سنی 40%، لیکن ظلم و ستم کی چکی میں وہ پس رہے ہیں۔ میں نے ایک لفظ کہا ہے کہ ہم ایران سے شیعوں کو بھگانا چاہتے ہیں، آج میرا یہ لفظ چھوٹا منہ بڑی بات تصور ہوگا، لیکن اگر مقبوضہ کشمیر کی عوام انڈیا جیسے بڑے ملک کے خلاف بغاوت کر سکتی ہے تو ایران میں 40% سنیوں کو بھی بغاوت پہ مجبور کر کے شیعت کا بیج مٹایا جا سکتا ہے۔
بے شک
اور انشاءاللہ ہم پاکستان میں بیٹھ کر ایران کی سنی عوام کو شیعہ ظلم و جور کے خلاف بغاوت پر مجبور کریں گے۔ میرا خیال میں یہ باتیں آپ کی سوچ یا فکر سے بالا تھا، سمجھ نہیں آ رہی؟ جی نہیں سمجھ آ رہی؟ یہ سوچ پیدا نہ ہو آپ کے ذہنوں میں، آپ کے دماغ میں یہ چیز نہ آئے۔ جی ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم پاکستان میں بیٹھ کر ایرانی سنی مسلمانوں کو اس بات پر آمادہ کریں گے کہ وہ کشمیری حریت پسندوں کی طرح آزادی کا نعرہ بلند کریں اور ایرانی شیعہ ظلم و ستم کے خلاف بغاوت کا اعلان کریں. یہ ہماری کوشش ہے اور ہم سے جس حد تک یہ کوشش ہو سکی ہم وہ کریں گے. اور انشاءاللہ
ایک دن آئے گا کہ جب ایرانی سنی مسلمان ایران کے شیعہ حکمرانوں اور ان کے ظلم کے خلاف ضرور بغاوت کرے گا. سامعین محترم، میں عرض صرف یہ کرنا چاہتا تھا کہ سپاہ صحابہ ایک مستقل لائحہ عمل اور پروگرام لے کر اٹھی، صرف بات صرف تقریر نہیں، نہ صرف نعرہ بازی، بلکہ ہم ایک پروگرام رکھتے ہیں اور اس پروگرام کو منزل مقصود تک پہنچانا چاہتے ہیں. لیکن تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، دونوں ہاتھوں سے بجتی. اگر آپ لوگوں نے اپنی ذہنی کیفیت نہ بدلی، آپ نے اکثریت ہو کر اگر اقلیت کے غلام رہنے کی طبیعت بنا لی ہے، یا اگر آپ نے اکثریت ہو کر اقلیت کا خادم بننے کا ذہن بنا لیا ہے، تو شاید ہم کچھ نہ کر سکیں گے. اور اگر آپ میں یہ سوچ پیدا ہو جائے کہ اقلیت تو غلام رہے، اکثریت کیوں غلام بنے، تو پھر میں بات یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں کسی ایک حلقہ سے ایک شیعہ کونسلر نہیں بن سکتا چاہے جائے کہ قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کا ممبر بن جائے، بشرطے کہ تمہاری سوچ بدل جائے، تم غلامی کی زنجیریں توڑ ڈالو اور تم یہ سوچنے لگ جاؤ کہ ہم اکثریت میں ہو کر غلامی کی زندگی، کسپمرسی کی زندگی کیوں گزار رہے ہیں. ایران میں بھی سنی مسلمان غلامی کی زندگی گزارے اور تم پاکستان میں ہو کر اکثریت میں ہو کر تم بھی غلامی کی زندگی گزارو، تمہارا وزیر خارجہ شیعہ ہو، تمہاری وزیر اعظم شیعہ ہو، تمہارا وزیر داخلہ شیعہ ہو، تمہارا سیکرٹری دفاع شیعہ ہو، تمہارا سیکرٹری داخلہ شیعہ ہو. میں حیران ہوں کہ تم کس باغ کی، کس کھیت کی مولی اور گاجر ہو کہ تم نے کبھی عقل سے کام نہیں لیے کہ تم اکثریت میں ہو کر اقلیت کو برسر اقتدار لا کے ان کی غلامی کر رہے ہو، ان کے بوٹ پالش کرتے ہو. یہ کون سی قوم ہے کہ جو اپنا مقدر نہیں بدلنا چاہتی؟ یہ کیسی قوم ہے کہ جو قوم غیرت نہیں رکھتی؟ یہ کیسی قوم ہے کہ جس قوم نے کبھی اپنے مستقبل کو سوارنے کی سوچ پیدا نہیں کی ہے؟ رب بھی اس قوم کا مقدر نہیں بدلتا جو قوم اپنے مقدر کو بدلنے کے خود اسباب پیدا نہ کرے. اور یہ بات مقررانہ شولہ نوائی نہیں، خود رب کا ارشاد ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. اس قوم کا مقدر اس وقت تک نہیں بدلتا ہے جب تک کوئی قوم اپنے مقدر کو خود بدلنے کے اسباب پیدا نہ کرے. 42 سال ہو گئے تمہیں پاکستان میں رہتے ہو، تمہاری اتنی بڑی واضح اکثریت ہے، اتنی واضح اکثریت کہ میں یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ کسی ایک حلقے سے پورے پاکستان میں ایک شیعہ کونسلر نہیں بن سکتا چاہے جائے کہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کا ممبر بن جائے، کونسلر نہیں بن سکتا. لیکن تم نے آج تک یہ سوچ پیدا نہیں کی. ایران میں سنی مسلمان غلامی کی زندگی گزارے وہاں اقلیت میں ہو کر، پاکستان میں تم اکثریت میں ہو کر غلامی کی زندگی گزارو. لبنان کا سنی مسلمان شیعہ عمل ملیشیا تنظیم کے ہاتھوں اس حد تک مجبور کر دیا جائے، اس حد تک لبنان کے سنی کو شیعہ عمل ملیشیا تنظیم نے مجبور کر دیا کہ وہ لوگ کتوں کا گوشت کھانے پہ مجبور ہو گئے، بلیوں کا گوشت کھانے پہ مجبور ہو گئے، حتیٰ کہ آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا لبنان کے سنی مسلمانوں نے پوری دنیا کے علماء سے فتویٰ طلب کیا تھا کہ کیا ہمیں اجازت ہے کہ ہم انسانی گوشت کھا لیں، کہ جو ہمارے لوگ بھوک سے پیاس سے مر جاتے ہیں ہم انہیں کا مردوں کا گوشت کھا کر بقیہ اپنی زندگی بچا سکتے ہیں، فتویٰ اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ اس حد تک لبنان کی شیعہ غنڈہ تنظیم نے لبنان کے سنی مسلمانوں کو غلام بنانے کی کوشش کی۔ ایران میں آج تک سنی مسلمان غلامی اور کس پمرسی کی زندگی گزار رہا ہے، اور پاکستان میں تم 99% ہو کر 98% ہو کر غلامی کی زندگی گزار رہے ہو، نوکروں کی زندگی گزار رہے ہو، تمہاری عورتیں لوٹیے بن کے زندگی گزارتے ہیں، تم غلام بن کے نوکر بن کے خادم بن کے زندگی گزارتے ہو۔ ایک اقلیت کی اقلیتی فرقے کی عورت، ایک مغرب زدہ عورت، ایک آکسفورڈ یونیورسٹی کی چھاتی ہوئی عورت آپ پر برسر اقتدار ہے، تمہاری غیرت نے کبھی میدان عمل میں اتر کر کوئی کام کرنے کا سوچا تک نہیں۔
پھر اکثریت کے عقائد نظریات کا، ان کے جذبات احساسات کا احترام بھی نہیں کرتے، حکومت بھی کرے سرداری بھی کرے، وہ بھی اقلیت میں، اور پھر اکثریت کے عقائد پر تبرع بھی کرے، اس سے بڑی قیامت اور کون سی ٹوٹے گی اہل سنت پر؟ کیا پاکستان کا شیعہ اعلانیہ صحابہ رسول پر تبرع نہیں کرتا؟ اعلانیہ اعلانیہ، اگر آپ نے کبھی عقل کے ناخن لیے ہوں یا آئندہ آپ اس کے لیے تیار ہوں تو آپ کے پاکستان کے ہر قصبے، ہر شہر، ہر گاؤں میں دن میں 5 مرتبہ پیغمبر پر سب سے پہلے ایمان لانے والے، رسول کے رفیق سفر، رفیق ہجرت، اور اس دھرتی پر انبیاء کے بعد سب سے اونچے انسان پر دن میں 5 مرتبہ شیعہ اپنے کفر گڑھوں میں تبرع کرتا ہے اور تمہارے کان پہ جوں تک نہیں دی۔
نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، انجمن سپاہ صحابہ، انجمن سپاہ صحابہ، جیوے جیوے، جیوے جیوے، نعرہ تکبیر۔
میں تو بعض اوقات یہ سوچتا ہوں کہ جس دن یہ تبرع پاکستان میں شروع ہوا تھا اس دن میری قوم کہاں گئی تھی، اس دن میری قوم کہاں تھی، جس دن اس تبرے کا پاکستان میں آغاز ہوا تھا، یہ ابتدا ہوئی تھی، دن میں 5 مرتبہ پیغمبر کے سب سے بڑے صحابی، رسول پر سب سے پہلے ایمان لانے والے کو، اور پیغمبر کے ساتھ انتہائی خطرناک رات کو ساتھ جانے والے کو، دن میں 5 مرتبہ آپ کے قصبوں میں، آپ کے شہروں میں گالی دی جاتی ہے، شاید آپ سنتے نہیں، آپ کے کان بند ہیں، یا آپ نے کبھی توجہ نہیں کی۔ دن میں 5 مرتبہ پاکستان کے چوڑے، دن میں 5 مرتبہ پاکستان کے کنجر، دن میں 5 مرتبہ پاکستانی چمار، دن میں 5 مرتبہ پاکستان کا غنڈا اپنے اپنے مکانات پر اذان جیسے مقدس عمل میں علی الولی اللہ
وسیع رسول اللہ ہے، وہ خلیفتہ بلا فصل کا لفظ کہہ کر صدیق اکبر کی خلافت جھٹلاتا ہے، صدیق کو غلط کار حکمران کہتا ہے، صدیق کو غاصب حکمران کہنے کا تصور پیش کر رہا ہے. اگر علی پہلا خلیفہ ہے تو صدیق اس کا حقدار نہیں تھا، جبکہ تاریخ کہتی ہے پہلا خلیفہ ابو بکر ہے، پوری دنیا کا مسلمان کہتے ہیں پہلا خلیفہ ابو بکر ہے، لیکن پاکستان کا کنجر، پاکستان کا چوڑا، پاکستان کا چمار دن میں 5 مرتبہ علی کو پہلا خلیفہ کہہ کر صدیق کی خلافت کا انکار کر کے تصور پیش کر رہا ہے کہ صدیق غلط تھا، اس نے غاصبانہ طور پر حکومت لیے، حکومت علی کا حق تھا. تم انہی کانوں کے ساتھ سنتی ہو، تمہاری تعداد سنتی ہے، تمہارے بوڑھے سنتے ہیں، تمہارے جوان سنتے ہیں، عورتیں سنتی ہیں، بہنیں سنتی ہیں، مائیں سنتی ہیں، ذمہ دار سنتے ہیں، مزدور سنتا ہے، سیاستدان سنتا ہے، مولوی سنتا ہے، پیر سنتا ہے، مرشد سنتا ہے، ملا سنتا ہے، تم سارے یہ
آبادی تک ایران کی آزادی تک
ایک انچ، ایک مرلہ، ایک ایک فٹ زمین کی تم جنگ لڑتے ہو. تمہارے جوتے ٹوٹ گئے ہیں کچہریوں کا چکر کاٹتے کاٹتے، تمہارے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے ہیں مقدمات کی پیروی کرتے کرتے،
اور جھگڑا ایک مرلہ زمین کا، اور جھگڑا بھی کس کے ساتھ؟ اس بھائی کے ساتھ کہ جس بھائی کی اور آپ کی گود ایک ہے، جس میں آپ نے پرورش پائی تھی، اس بھائی کے ساتھ جس نے آپ کے ساتھ اسی ماں کا اسی چھاتی سے دودھ پیا ہے جس سے آپ نے پیا تھا، اس بھائی کے ساتھ مقدمہ بازی میں آپ اپنا سب کچھ ویران کر بیٹھے کہ جس بھائی کا خون اور آپ کا خون ایک تھا. جھگڑا صرف ایک مرلہ زمین کا ہے، اور تم نے تمام تر اخلاقی قدروں کو پامال کر کے، برادری پامال کر کے، حتیٰ کہ حقیقی بھائی کے تمام مناسب کو بھی پسے پشت ڈال کر ایک مرلہ زمین کی جنگ لڑی ہے. اور کس بنیاد پر؟ کہ اس مرلہ زمین میں میرا حق بنتا ہے کہ میرے باپ کی زمین تھی یہ ساری زمین، اگرچہ ایک مرلہ صحیح، لیکن میرا بھائی تنہا لے کے کیوں بیٹھ گئے؟ وہ اس سے وراثت کا حق مجھے کیوں نہیں دیتا؟ اس مرلہ زمین میں اس کا حق ہے تو میرا بھی ہے. کیوں؟ کہ اس کا اصل مالک میرا باپ تھا، اور وراثتاً اس مرلے کو تقسیم ہونا چاہیے تھا. صرف اس نقطے پر پاکستان میں سینکڑوں لوگ مقدمہ بازی میں مبتلا ہیں، لڑائی لڑتے ہیں، جھگڑا ہوتا ہے، یہاں تک کہ دونوں بھائی آپس میں ایک دوسرے کو اس رنجش کی بنیاد پر رشتہ نہیں دیتے، دونوں بھائی اس رنجش کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ الیک سلیک تک کے لیے تیار نہیں، دونوں بھائی یہاں تک کہ اس رنجش کی بنیاد پر بعض اوقات ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، دونوں بھائی اس حد تک ناراض ہیں کہ ایک دوسرے کی بیمار پرسی نہیں کرتے، حتیٰ کہ ایسے واقعات بھی پاکستان میں موجود ہیں کہ دونوں حقیقی بھائی، بھائیوں میں سے اگر ایک مر جائے جس کے ساتھ مقدمہ بازی کا چکر تھا، تو دوسرا جنازے میں شریک نہیں ہوتا. بیٹی کی شادی کر رہا ہے ایک بھائی جسے عام طور پر ہمارے ماحول میں جنازہ تصور کیا جاتا ہے، تو بیٹی کی شادی میں بھی وہ شریک نہیں ہوتا. جھگڑا ایک مرلہ زمین کا ہے، وراثتی جائیداد کا جھگڑا ہے،
اور اس حد تک غم غصہ بغض عداوت بھر گئی ہے. اگر آپ ایک مرلہ زمین کے لیے اپنی اس بھائی کے ساتھ جنگ لڑتی جس نے آپ کے ساتھ ایک ہی چھاتی سے دودھ پیا تھا, جس کا خون آپ کے خون کا حصہ ہے, اگر آپ اسے معاف نہیں کرتی کہ میرے باپ کی جائیداد میں میرا بھی حق ہے, یہ تنہا کیوں لے کے بیٹھ گئے ہیں, تو ایران مسلمانوں کے باپ نے فتح کی جائے, ایران مسلمانوں کے قائد نے فتح کی جائے, ایران مسلمانوں کے رہنما نے فتح کی جائے, ایران کا فاتح ابن خطاب ہے, ایران کا فاتح فاروق اعظم ہے, خمینی اور اس کی نسل کون ہوتی ہے جو ایران پہ تنہا قبضہ کر کے بیٹھ جائے. ہم ایران کی آزادی کی جنگ لڑیں گے اور پاکستان میں بیٹھ کے لڑیں گے, انشاءاللہ لڑی جائے گی. اگر افغان مجاہدین روس سے ٹکرا سکتے ہیں, اگر کشمیر کا حریت پسند انڈیا جیسی حکومت سے ٹکرا سکتا ہے, اگر فلسطین کا مجاہد اسرائیل سے ٹکرا سکتا ہے, تو پاکستان کا سنی مسلمان ایرانی سنی مسلمان کی امداد کے لیے, تعاون کے لیے, حمایت کے لیے, اسے اس کا حق دلانے کے لیے, ایران کو آزاد کرانے کے لیے, فاروق اعظم کے مفتوحہ علاقے کو کفر کے قبضہ سے پنجا سے آزاد کرانے کے لیے پاکستان کا سنی نوجوان پاکستان میں بیٹھ کے سکیم تیار کرے گا, پاکستان میں بیٹھ کے تیاری کرے گا, پاکستان میں بیٹھ کے ایران کے نوجوان کو بغاوت پہ اکسائے گا اور ضرور اکسائے گا.
ایران کی آزادی تک جنگ رہے گی, جنگ رہے گی, دنیا کی بربادی تک جنگ رہے گی, جنگ رہے گی, ایران کی آزادی تک جنگ رہے گی, جنگ رہے گی, شیعہ کی بربادی تک جنگ رہے گی, جنگ رہے گی, خمینی کی بربادی تک جنگ رہے گی, جنگ رہے گی, ایران کی آزادی تک جنگ رہے گی, جنگ رہے گی.
سامعین محترم, شاید آج میری یہ گفتگو بظاہر آپ کی فہم سے بالا ہوں, لیکن میں صرف روایتی تقریر نہیں کر رہا, میں سنیت میں ایک بیداری پیدا کرنا چاہتا ہوں, انہیں ان کے حقوق سے مطلع کرنا چاہتا ہوں. لمبی نیند سونے والی قوم جھنجھوڑ کر بیدار کرنے کے ایک عزم رکھتا ہوں, اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری اس گفتگو پر کان دھریں گے اور آئندہ کے لیے آپ ایک لائحہ عمل تیار کریں گے. صرف یہ نہیں کہ ہم نے ایران کی آزادی تک جنگ لڑنی ہے, یا ایران کے سنی مسلمان کو ظلم و ستم کی چکی میں پسنے سے بچانا ہے, بلکہ آپ پاکستان میں ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں. توجہ کیجیے, ضیاءالحق 11 برس تک حکمران رہا ہے, مجھے اس کے ساتھ بیسیوں مسائل میں سیاسی اختلاف رہا, اس کے خلاف تقریریں بھی کی, اور ان بنیادوں پر مجھے آج بھی اختلاف ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کی موت کے بعد میں کچھ نہ کروں, موت کے بعد لڑائی ختم ہو جایا کرتی کسی بھی مسلمان کے ساتھ. زندگی میں تو ہو سکتی ہے لڑائی, لیکن موت کے بعد اس مسلمان کا تذکرہ بھلائی سے کیا جاتا ہے, برائی سے نہیں کیا جاتا. پیغمبر اسلام نے فرمایا, اذکروا موتاکم بالخیر, اپنے مردوں کو میتوں کو اچھے لفظوں سے یاد کیا. یہ مسلمانوں کے متعلق ہدایت ہے, کافروں کے لیے نہیں. توجہ رہے میری طرف, 11 سال تک ضیاء الحق پاکستان میں حکمران رہا ہے. درست ہے کہ اس کے دور میں چوری ختم نہیں ہوئی, ڈاکا ختم نہیں ہوا, زنا ختم نہیں ہوا, اسلام نہیں آیا, یہ درست ہے. تاہم چند چیزیں ایسی ضرور آئیں, چلو اعلان کی حد تک صحیح, لیکن چند چیزیں اچھی ضرور آئیں. اس کے باوجود خمینی ایران میں بیٹھ کر ضیاء الحق کے لیے ضیاء باطلست کا نعرہ بلند کرتا رہا ہے. ایک دن بھی اس نے ضیاء کی تعریف میں ایک لفظ نہیں کہا, ایک دن بھی اس نے ضیاء الحق کو قبول نہیں کیا,
ایک دن جس کا نام. کیوں؟ اس لیے کہ ضیاء الحق چاہے جیسا کیسا تھا لیکن مسلک کے لحاظ سے سنی تھی. اسے ایران کی زمین پر پذیرائی حاصل نہیں ہوئی. اس کی موت کے بعد الیکشن کے نتیجے میں بے نظیر برسر اقتدار آئی جو مسلکن شیعہ نسل کے لحاظ سے ایرانی نسل عورت کہ جس کی سربراہی اسلام قبول نہیں کرتا اور پھر اس بے نظیر کے دور میں افغان جہاد کی حیثیت بدل گئی. آج کسی افغان مجاہد سے پوچھئے کہ تمہیں ضیاء الحق کے دور میں زیادہ مدد ملتی تھی جو آج زیادہ مدد مل رہی ہے. ایک ایک محاذ جنگ پر لڑنے والا مجاہد تمہیں بتلائے گا کہ آج ہمارے ساتھ وہ مدد نہیں جو آج سے پہلے تھی. ایران جہاد کی حیثیت اس نے بدلی, امریکہ کو خوش کرنے کے لیے بدلی کہ جو سوچ امریکہ اب رکھتا ہے ایران افغان جہاد کے لیے وہی سوچ اب بے نظیر رکھتی ہے. بے نظیر کے دور میں قتل و غارت کری ختم نہیں ہوئی, سندھ کے حالات نہیں بدلے, بموں کے دھماکے ختم نہیں ہوئے, چوری ڈکیتی نہیں ختم ہوئی, شراب خانے بند نہیں ہوئے, جوا اور سٹا ختم نہیں ہوا, زنا ختم نہیں ہوا, اخوا بند نہیں ہوا, حتیٰ کہ ریڈیو ٹی وی پر اخلاق سوس تباہ کن ڈرامے الٹا آنے شروع ہو گئے. ان تمام برائیوں خرابیوں خواستوں کے باوجود کیا وجہ ہے کہ خمینی کی بیٹی ایران سے چل کر پاکستان آتی ہے اور یہاں اعلان کرتی ہے کہ بے نظیر کے حکمران بننے پر ایران نے گھی کے چراغ جلائے گئے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ضیاء الحق کے دور میں اس کے لیے گھی کے چراغ کیوں نہ جلے اور بے نظیر کے آنے پر یہاں گھی کے چراغ کیوں جلتی ہیں؟ کیا بے نظیر نے ایرانی انقلاب مان لی ہے؟ کیا بے نظیر نے ملک کا مقدر بدل دیا ہے؟ کیا بے نظیر نے برائی معاشرے سے مٹا دیے؟ اگر کچھ نہیں کیا تو پھر ضیاء کی مخالفت کیوں, بے نظیر کی حمایت کیوں, بے نظیر کے لیے ایران میں خوشی کیوں, ضیاء الحق کی موت پر ایران میں خوشی کیوں؟ میں اس کی وجہ سوائے اس کی اور کچھ نہیں جانتا کہ شیعہ تعصب رکھتا ہے اور تم بغیر تعصب کے پھر رہے. اس نے صرف شیعہ تعصب کی بنیاد پر ضیاء کو گالی دی تھی اور شیعہ تعصب کی بنیاد پر بے نظیر کی تعریف کی ہے. پھر اتنی بڑی جرات خمینی کی بیٹی پاکستان میں کروڑوں مسلمانوں کے جذبات پر کون چھری پھیرتی ہے اور ایک سوال کے جواب میں کہتی ہے. سوال یہ ہوا ہے کہ کیا قرون اولا میں پیغمبر علیہ السلام کے اسوہ حسنہ میں سیرت طیبہ میں ملتے کہ کوئی صحابیہ عورت سربراہ مملکت بنی ہو یا اجازت دی گئی ہو؟ اس سوال کے جواب میں ایران سے آنے والی ایک خاتون, ایران سے آنے والی ایک عورت, ایران سے آنے والی بے نظیر کی ایک توٹی کرنے والی خاتون خمینی کی بیٹی شیعت کی نمائندہ شیعہ تعصب کو پھیلانے کی غرض سے سفر کرنے والی جواب دیتی ہے, کہتی ہے کہ نبی کی صحابیات اس لیے سربراہ مملکت نہیں بن سکی کہ وہ دور جہالت کا دور تھا. مجھے بات مکمل کر لینے دیجیے. آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھنے والی عورت تعلیم یافتہ کہلائے اور خاتم الانبیاء سے سبق لینے والی صحابیہ جاہل کہلائے. آکسفورڈ یونیورسٹی میں درج کرنے والی تعلیم یافتہ شمار ہو اور پیغمبر سے قرآن پڑھنے والی، پیغمبر سے سنت پڑھنے والی، پیغمبر سے بین الاقوامی حالات سننے والی، پیغمبر کی تربیت یافتہ صحابیہ جہالت کا دور شمار ہو رہا ہے. اس سے بڑا کفر، اس سے بڑا دجل، اس سے بڑی شیطنت، اس سے بڑی خباثت نہیں کھلے عام بکی جا سکتی. جو خمینی کی بیٹی نے بے نظیر کی توٹی کرتے ہوئے پاکستان کی دھرتی پر بکواس کیے، میں زہرہ مصطفی کی اس بکواس پر بغیر کسی ہیرو حجت کے بلا ججت لعنت 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 بھیجنا دین سمجھتا تھا، دین سمجھتا ہوں. رسول کے دور کو جہالت کا دور کہنے والے کافروں، پیغمبر کے تربیت یافتوں کو جاہل کہنے والے بے ایمانوں، میں مر جاؤں یا زندہ رہوں تمہارے منہ میں لوہے کی لگام چڑھا کے دم دوں گا. سیے جتوا کے نالو، سیے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے ممبر بنا کے نالو. غیرت غیرت، ملا تقریر کرتے ہیں میرا سیاست نال کوئی تعلق نہیں، کارمر میری قوم کو 42 سال خود ملا نے فرج میں لگایا ہے، کیوں سیاست سے تعلق نہیں؟ جب کافر ظالم جائر فاسق مفسد برسر اقتدار آئے، پھر حکم ہے اس سے اقتدار چھین لیا جائے. اللہ کا پیغمبر عزیز مصر سے کہتے ہیں قال اجعلنی علی خزائن الارض، خدا نے میرے سپرد کر، مانگا ہے یہ عہدہ اس لیے کہ اس عہدے میں خرابی تھی، اسے وہ درست کرنا چاہتے تھے. اگر سیاسیات سے نیک لوگوں کا تعلق نہ ہوتا ابو بکر خلیفہ نہ بنتے، عمر برسر اقتدار نہ آتے، عثمان خلیفہ نہ بنتے، علی خلیفہ نہ بنتے، معاویہ ابن ابی سفیان خلیفہ نہ بنتے. اگر اسلام میں اقتدار چھیننے کی غلط کار لوگوں سے کوئی ریت نہ ہوتی تو حسین بن علی کربلا نہ جاتے. کیا سوچے مودی، تم صرف مردوں کو غسل دینے کے لیے پیدا ہوئے ہو؟ تم صرف بچے کی کان میں اذان دینے کے لیے اور وہ بھی پیسے لے کر؟ اس لیے تمہیں تمہاری ماں نے جنا تھا، تمہیں تمہاری ماؤں نے اس لیے دودھ پلایا تھا کہ تم کسی وڈیرے کی کل خانی پہ چاول بٹور لاؤ، تمہیں تمہاری ماں نے اس لیے جنا تھا کہ تم جمعرات کی روٹی پہ ایمان بیچ دو، تم اس لیے جنم لے کے آئے؟ یہی منصب ہے مولویت کا، یہی مقام و عظمت ہے ایک عالم دین. 42 سال خود میرا مولوی اپنی قوم کو فریب میں لگاتا رہا کہ کوئی تعلق نہیں ہمارا سیاست ہے، ہماری خالصتاً مذہبی تنظیم ہے. مذہب کسے کہتے ہیں حضور؟ تباہی ہو گئی، بربادی. اور پھر عجیب بات، میرا خطیب دامن پھیلائے کھڑا ہے، بھیک مانگتا ہے، کبھی ایوب سے بھیک مانگتا ہے، کبھی یحییٰ سے بھیک مانگتا ہے، کبھی بھٹو سے بھیک مانگتا ہے، کبھی ضیاء سے بھیک مانگتا ہے، کبھی بے نظیر اور نواز شریف سے بھیک مانگتا ہے. بھیک کیا مانگتا ہے؟ خلفائے راشدین کے یوم سرکاری سطح پہ منائے جائیں؟ بھیک ہے یا نہیں ہے؟ وہ بول پو ہے بھیک یا نہیں ہے؟ جی صدیق اکبر کا یوم سرکاری طور پہ منایا جائے، صحابہ کو گالی دینے والوں کی زبان بند کرائی جائے، یہ کرائی جائے، یہ کیا جائے، یہ دیا جائے، یہ کیا جائے، ظالم خود کیوں نہیں اس منصب پر آنے کی تیاری کرتی ہو کہ کل یہ نہ کہو کہ یہ کیا جائے بلکہ اپنے کرم سے کر ڈالو، اس منصب پہ آنے کے لیے کیوں نہیں سوچتی، اس کی فکر کیوں نہیں کرتی؟ میرا خیال ہے یہ گلاں تواڈے ذہن تو بالا نہیں، تواڈے کئی صوفی ہونے نال یار سیاسی گلاں کر چھڈنا ہے، کوئی صوفی تواڈے وچ جی؟
ہمارے ذہنوں کا آپریشن کریں، ہم اپنا ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں۔ جلال تقبیر والا کے عوام چاہے بند جا کر اتنی بات کر سکتا ہے تو حق نواز تھنوی اللہ پاک آپ جیسے لاکھوں مت پیدا کرے، دنیا کی سرزمین کا خطہ خطہ اسلام کے نام پر، آبا کے نام پر جان دینے کے لیے تیار ہیں۔
بہت جزاک اللہ، یہ سارے انہیں بن پو تو شیعہ ایران بھی چھوڑ دیں، بالکل
سمندر میں آپ ہمارا ذہنوں کا آپریشن کریں،
نہیں سمندر میں ہم کیوں جائیں
گے؟ جان سارے ملک پر چھوڑی کا یہ قافلہ،
جان سارے مصطفیٰ
چھوڑی کا یہ قافلہ،
جان سارے مصطفیٰ
چھوڑی کا یہ قافلہ،
جان سارے مصطفیٰ
کے
پاسبان
احمد رسول کے
پاسبان پاسبان
احمد رسول کے احمد اہل بیت کے
پاسبان
پاسبان۔ وقت نہیں اس بات کی اجازت دے رہا کہ میں اور تفصیلات میں جاؤں، میں صرف یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ ایران میں سنی مظلومیت کی زندگی گزارتا چلا رہا ہے ارسد راز،
سنت کی اکثریت کو خاطر بھی نہ لا کر اصحاب رسول کو ماں کی نہیں
کی بیٹی کی نانی اور دادی کی گالی دے رہا، اور میں ان گالیوں کا تذکرہ نہیں کر رہا کہ جو کسی نے کسی جلسے میں یا مجلس میں زبانی دی ہوں گی، میں ان گالیوں کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ جو گالیاں تحریری صورت میں شیعوں کی موجود ہیں، جو لٹریچر ان کا، جو کتابیں ان کی ملک میں پھیل رہی ہیں جس میں اصحاب رسول کو ماں بہن بیٹی نانی دادی تک کی گالی دی گئی، اصحاب رسول کو جہنمی کتا کہا گیا، اصحاب رسول کو فرعون نمرود قارون لکھا گیا، اصحاب رسول کو خصوصاً ابو بکر و عمر کو معاذ اللہ معاذ اللہ آسن اللہ علی آسن اللہ زبان تھر تھرا اٹھتی ہے، سینہ کانپتا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے، شیعوں نے ابو بکر و عمر کو شیطان کا اعجاز تحریر کی ہے، ہائے میری قوم یا تم مٹ جاتے یا شیعت مٹ جاتے،
گرج کے گرج کے
کافر 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 شیعہ پلانا شیعہ پلانا شیعہ پلانا شیعہ پلانا میں نے پلانا میں نے پلانا حاجت نقلی پلانا حاجت نقلی پلانا سامنے پلانا جانی پلانا آپ سن جانی پلانا میں نے پلانا کافر 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 کل بھی شیعہ کافر تھا کل بھی شیعہ کافر تھا کل بھی شیعہ کافر تھا کل بھی
شیعہ کافر تھا
آج بھی شیعہ کافر ہے
کل بھی شیعہ کافر تھا
آج بھی شیعہ کافر ہے
شیعہ کی بربادی تک
جنگ رہے گی جنگ رہے
شیعہ کی بربادی تک
جنگ رہے گی جنگ رہے
ایران کی آزادی تک
جنگ رہے گی جنگ رہے
ایران کی آزادی تک
جنگ رہے گی جنگ رہے
سامعین محترم بات ختم کرنے لگوں آپ تھک گئے چلو آپ نہیں تھکے میں تھک گئے ایک گھر تو اسے چھوڑے نا توجہ میری طرف رہے میں جو بات پاکستان کے طول عرض میں کہہ رہا ہوں جان ہتھیلی پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں
اللہ
آسان ہے یہ بات کہنی جی اس موجودہ دور میں یہ بات کہنی آسان آسان ہے تو آپ بھی کہیں آسان ہے تو کسی اور سے بھی کہلوائیں ہتکڑی بیڑی مصیبت مشکل مقدر لیکن میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں اور آپ بھی رکھتے ہوں گے اور رکھنا چاہیے کہ موت کا ایک دن متعین ہے نت نت موت نہیں آنی موت کا ایک دن متعین ہے ایک دن متعین ہے اور ٹال نہیں سکتا تو جو بات سمجھ آئی ہے اسے اعلانیہ کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے شیعہ اور حکومت چڑتی ہے اس بات سے شیعہ اور حکومت چڑتی ہے کہ ہمارے خلاف سخت لب و لہجہ کو رکھتے ہو سخت ایکشن کو لیتے ہو میں شیعوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایمان تو خیر تمہارے ہاں ہے نہیں اگر کہیں دور دور تک کوئی انسانیت کی رکھتی باقی ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ جن تمہارے گروؤں نے جن تمہارے آباؤ اجداد نے جن تمہارے آقاؤں نے اور جن تمہارے آیات اللہ نے یہ لکھا ہے کہ ابو بکر عمر شیطان کے ایجنٹ ہیں میں انہیں کافر نہ کہوں تو تم بتلاؤ اور کیا
کافر بے شک کافر
اور میں سنیوں سے بھی پوچھتا ہوں کہ تم بتلاؤ میں انہیں کیا تم بتلا اور جا کے سوچ کے بتلا دینا
شکریہ نہیں خمینی کا یہ آخری زندگی کا وصیت نامہ شائع کیا ہے اس کے صفحہ 46 پر خمینی کہتا ہے کہ میری ایران کی کروڑوں کی عوام محمد رسول اللہ کے صحابہ پر فضیلت رکھتی ہے ایران کی کروڑوں کی عوام کہتا ہے محمد رسول اللہ کے صحابہ پر فضیلت رکھتی ہے آئے پاکستان کی سنی اکثریت یا میچو یہ کفر کو آگ لگا آج یہ وصیت کانا آپ کے ملک میں ہزاروں کی تعداد میں تقسیم ہو رہا ہے جو یہ بکتا پھر رہا ہے کہ نبی کے صحابہ سے ایران کی قوم زیادہ اچھی قوم ہے ایران کی قوم زیادہ ایماندار قوم ہے آگے وجہ بھی لکھتا ہے کہتا ہے میری ایرانی کروڑوں کی عوام اس لیے صحابہ سے اونچی ہے کہ یہ ایمان میں پختہ ہے دین میں پختہ ہے ظلم کی کوئی حد ہوتی ہے شیعہ چیختے ہو چلاتے ہو کہ ہر حق نواز ہمارے خلاف سخت کو بولتا ہے لیکن تم اپنے گروؤں کی تحریریں نہیں پڑھتے تم اپنا کرتوت اپنا کفر و دجل نہیں دیکھتے ہو تم اپنے کفر سے باز آؤ تو میں زبان میں نرمی لا سکتا ہوں ورنہ مٹ سکتا ہوں مر سکتا ہوں تخت دار پہ چڑھ سکتا ہوں بیڑی ہتکڑی پہن سکتا ہوں گولی کھا سکتا ہوں لیکن تمہیں کافر دجال کہنے سے باز نہ آیا تھا نہ آتا ہوں نہ تعزیز آؤں گا
کافر کافر زیادہ
کافر کافر
زیادہ
کافر کافر
زیادہ
کافر کافر
زیادہ
بات کرے حکم پر
جان بھی
قربان ہے بات کرے حکم پر
جان بھی قربان ہے
بات کرے حکم پر
انشاءاللہ پاکستان کا سنی نوجوان ایرانی سنی نوجوان کے ساتھ روابط قائم کر کے ایران کی آزادی کی آواز بھی بلند کرے گا. کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ اور اس کے بعد سے لبنان کے لبنانی سنی کی امداد کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ ایرانی سنی کی امداد کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ حریت پسند کشمیریوں کی مدد کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ سپاہ صحابہ پاکستان کی دھرتی میں بیٹھ کر ایران کے سنی نوجوانوں کو بغاوت پہ ابھارے گی، ایران کے سنی نوجوانوں کی مدد کرے گی، ایران کی دھرتی پر ایران کی آزادی کی جنگ لڑی جائے گی. ایران میرے قائد نے فتح کیے، ایران میرے مرشد نے فتح کیے، ایران میرے پیر نے فتح کیے، ایران میرے رابر نے فتح کیے، ایران میرے مقتدا نے فتح کیے، ایران میرے امام نے فتح کیے، ایران میرے رحمان نے فتح کیے، ایران مراد مصطفیٰ نے تناد مرتضا نے فتح کیے، ایران فاتح کیسر نے فاتح کسرا نے فتح کیے، ایران عمر کے جوتے کی نوک کا رزلٹ ہے. ہم ایران آزاد کرائیں گے. ایرانی سنی نوجوان کے حقوق کی جنگ پاکستان میں بیٹھ کے لڑیں گے، پاکستان کے سنی کی حق کی جنگ لڑیں گے. صحابت، عصمت، عفت، تقدس، شرافت، دیانت، علم، فان کے تقدس کی جنگ ہم جان ہتھیلی پہ رکھ کے لڑ چھوڑے. لڑنی چاہیے یا نہیں لڑنی چاہیے؟ ٹھہریے، لڑنی چاہیے یا نہیں لڑنی چاہیے؟ اسی آواز سے سنو، دشمن بھی سنے، ٹھہر، دشمن بھی سنے، تو بھی سن، ہم پھول بھی ہیں. دشمن بھی سنے، تو بھی سن، ہم پھول بھی ہیں، تلوار بھی ہیں. نہیں رہی توجہ، نہیں رہی توجہ. اٹھنے والے صوفی بیٹا، بیچا بیچا بات اختتام پہ آ گئی. میری محنت پر بات نہ کر، غیرت کا مذہبی غیرت. سنیو، تم بھی سنو، دشمن بھی سنے، ہم پھول بھی ہیں، تلوار بھی ہیں، بزم جہاں مہکائیں گے.